رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے؟ اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری دی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنے والا بڑا مبارک ہے اور اس کا آنا بڑی اچھی قابل قدر بات ہے۔ اور یہ دریافت کیا کہ تمہیں کیا چیز میرے پاس لائی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا اکرام کیا، اچھی طرح اس سے ملے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس بہت دور دور سے لوگ اس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تو میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ خیر سے، اچھائی سے پیش آنا۔ اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لڑکا آیا اور بڑا خوش تھا اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ خدایا جو بھی سب سے اچھے علم والا ہو اس وقت اور میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس کے پاس بھیج دے، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی راہ کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کے قرب کو تلاش کرنے کے لیے جو سفر کرتا ہے اور جو مشقت برداشت کرتا ہے وہ فضول اور رائے گاہ نہیں جاتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ انہوں نے فرمایا جو اپنے گھر سے نکلے اور سوائے اللہ تک پہنچنے کی راہ کے اور اسلام کی باتیں سیکھنے کے اس کو کوئی غرض اور مسجد میں نہ لے جائے تو اس کے لیے اللہ کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں جس پہ وہ اپنے پاؤں رکھے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں یہ احادیث آئی ہیں اور کوئی قید نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ وہ آنے والا گناہگار ہو، فاسق و فاجر ہو، عالم دین ہو، نیک ہو، مفتی اور صالح اور متقی ہو یا کوئی بھی شخص ہو، فرمایا جو انسان نیت کے رکھے گا، من ابتغا، جو یہ چاہے گا کہ خدا کا دین اس کا علم حاصل کرے، تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اگلے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ مچھلیاں سمندر میں، پانی میں، اور چونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے گناہوں کی بخشش کی درخواست اللہ سے کرتی ہیں۔ یہ بڑا اجر ہے اور بہت بڑی چیز ہے کہ گناہ انسان کرتا ہے اور اس کے گناہوں کی معافی اللہ سے، درخواستیں اس مخلوق کی طرف سے جا رہی ہیں جو مخلوق بالکل معصوم ہے، جس مخلوق نے کوئی گناہ کوئی نافرمانی نہیں کی، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ انہیں بخش دے۔ قرآن کریم میں سورہ مومن کے آغاز میں بھی آیا اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش تھام رکھا ہے، اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، یہ کون ہیں، کیا ہیں، کیسے خدا کا عرش اٹھا رکھا ہے، یہ عقیدے کی ایک بحث ہے، اور عقیدہ اس ہفتے کے بعد جو آئے گا انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ مگر وہاں یہ آیا ہے کہ یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے خدا کا عرش اٹھا رکھا ہے، یستغفرون لمن فی الارض، وہ زمین میں جو لوگ بستے ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، معافی کی درخواست اللہ سے کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا اور مسائل کا سیکھنا اور باطن کے پاک ہونے کے لیے سفر کرنا اور حاضری دینا اہل علم کی مجالس میں تاکہ انسان سیکھے اور اپنی زندگی کے اعمال کو، زندگی کو اللہ کے قریب کر لے، کچھ معمولی بات نہیں۔ کیونکہ انسانوں کی استعداد ہوتی ہے، اور حدیث میں یہ بات آئی ہے مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون لوگ سب سے اچھے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں جو کفر کے زمانے میں سب سے اچھے تھے وہ اسلام لانے کے بعد سب سے اچھے ہوں گے جب وہ خدا کے دین کو سمجھ لیں گے۔ تو انسان بنیادی طور پہ وہ ہیرا ہے، تو کافر ہوگا تو بھی ہیرا ہوگا، تراشا ہوا نہیں ہوگا، ترشا ہوا نہیں ہوگا، اور جب کوئی اسے تراش کے چمک پیدا کر دے، یہ اسلام ہے، اسلام لا کے بھی تو ہیرا ہی رہے گا۔ اور جو آدمی کفر میں پتھر ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اسلام لا کر یہ تو ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، یہ تو ہو جائے گا کہ قیامت میں وہ بخشا جائے، یہ بھی ہو جائے گا کہ خیر زیادہ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پتھر رہے گا، اسلام میں بھی وہ ہیرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام کی جو بدقسمتی ہے اور بہت بڑا اسلام کو جو دھچکا لگا ہے، وہ یہ کہ پچھلے 150-200 برس سے جو ہیرے تھے مسلمانوں کے، وہ سب کے سب کھپ گئے جا کر غیر اقوام میں اور غیروں کے علوم میں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، افسر بن گئے، کمپیوٹر میں آپ دیکھیے کس ٹاپ کے دماغ مسلمانوں کے چلے گئے۔ اگر یہی لوگ خدا کے دین کو پڑھتے اور علوم کو حاصل کرتے اور یہ لوگ اللہ کے لیے کام کرنے کے میدان میں اتر جاتے، تو ظاہر ہے کہ ان جیسا کوئی آدمی، کوئی قوم دوسری بھی نہ پیدا ہو سکتی۔ تو انسان بنیادی طور پر اس میں خصوصیتیں اور صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، تو جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے چلاتا ہے اور وہ اپنے باطن کا تزکیہ چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ نفس پاک ہو جائے جب وہ اللہ سے ملے، تو اس میں بہت سے کرنے کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان حرام سے بچے اور حرام سے اجتناب کرے، اور وہ حرام صرف کھانے پینے تک ہی محدود نہیں، وہ حرام انسان کے سارے جسم کے ساتھ وابستہ ہے، صبح سے لے کے شام تک جتنے اعمال انسان کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں انسان حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اگر تو چاہیے کہ پلٹے اور لوٹے اور رجوع کرے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دونوں راستے کھلے دیں۔ ایک راستہ تو اللہ تک پہنچنے کا تقویٰ ہے کہ آدمی گناہ سے بچتا رہے، اور تمام وہ چیزیں جو انسان کو شک میں ڈالیں اس کی بجائے ان چیزوں کو اختیار کر لے جو یقین کی طرف اس کو لے جاتی ہیں، اور مشکوک اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، مشکوک کمائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، شک والی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ فلاں آدمی نے یہ بات کی ہے، یہ غلط کام کیا ہے، اور جب تک ضرورت پیش نہ آ جائے کہنے کی، گواہی دینے کی، مت بولے۔ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کے متعلق یہ کہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے جب تک کہ اس کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ضرورت پیش آتی ہے گواہی دینی ہو، ضرورت پیش آتی ہے کوئی کہتا ہے کہ صاحب رشتہ کرنا ہے، آپ ان کے بارے میں بتائیے، مختلف چیزیں ضرورت کی سامنے آتی ہیں۔ اگر ضرورت پیش نہیں آتی کیوں آ کر کسی کے متعلق ایسے ریمارکس و پاس کرتا ہے؟ تو بچائے اپنے آپ کو، یہ ہے تقویٰ کی چیز، اور تقویٰ کی راہ یہ پہلی چیز ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور دوسرا دروازہ بھی کھلا ہے اور وہ ہے توبہ کی راہ، کہ توبہ کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائے، نہیں اپنے آپ کو بچا سکا اور نہیں اپنے آپ پہ کنٹرول رہ سکا، تو اللہ سے معافی مانگتا رہے، معافی کی راہ بھی تو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ مایوسی کی کیا بات، ہوئی غلطی، انسانوں ہی سے ہوا کرتی ہے، کوئی اور مخلوق کہاں سے آ کے کرے، یہ جنات کرتے ہیں، تو اس لیے غلطی ہو گئی پھر اللہ سے معافی مانگ لے، پھر غلطی ہو گئی پھر اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو یہ جو معافی کی راہ ہے اللہ تک پہنچنے کی، یہ بھی کھلی تھی، اور تقویٰ کی راہ ہے وہ بھی کھلی تھی، دونوں راہیں اللہ تک پہنچاتی ہیں، اور اچھے انسان وہی ہیں جو تقویٰ کے باوجود اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ ہمارے ناقص اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جانے کے قابل نہیں تھے، اور خدا اگر ان کو قبول کر لے تو اس کی مرضی، اور اگر رد فرما دے تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ صحیح ترین عمل وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ مدینہ منورہ میں کوئی غیر مسلم غلام نہیں آئے گا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ اس پابندی کو اٹھا دیں، بہت بڑا فرق جو دیگر مذاہب میں اور اسلام میں آپ کو ملے گا، خاص طور پہ کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں اور اسلام میں، وہ یہ ملے گا کہ جب ان لوگوں نے ممالک کو فتح کیا ہے تو مفتوح اقوام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا رہا، مسلمانوں نے بھی فتح کیا، عیسائی بھی ملکوں پہ ملک فتح کرتے رہے، یہودیت میں بھی یہی حال رہا، پھر کیا ہوا آگے انسانوں کا؟ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی فتح کیا انہوں نے کہا ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے، خواہ کسی بھی مذہب اور ملت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر یہ ہم سے نہیں جنگ کر رہے، نہیں لڑ رہے، تو پرامن شہریوں کو مارنے کا کوئی حق ہمیں حاصل نہیں ہے، اور اگر ہم نے مار دیا انہیں تو قیامت میں پرسش ہوگی اللہ آپ کے ہاں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو جن کا تم ذمہ لے لیتے ہو ان کو تم نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اور اگر یہ انہیں نقصان پہنچا تو قیامت میں میں ان کا وکیل ہوں گا اور تم مجرم ہو۔ اتنی بڑی بات کہی کہ کسی غیر مسلم کی ذمہ داری تم نے قبول کر لی ہے، اسے امن دے دیا، پناہ دے دی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کے ساتھ دھوکہ کرو، اگر کرو گے تو قیامت میں ہم اس کی وکالت کریں گے۔ تو غیر مسلموں کی دو قسمیں بنا دی شریعت نے، کہا ایک وہ ہیں جو حربی ہیں، لڑنے والے ہیں، کافر ہیں، تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، میدان جنگ میں اترے ہیں، اب تو مارنا مرنا جو بھی ہو، جس کا وار چل جائے، وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے تم اسے مارنا چاہتے ہو۔ اور ایک کافر وہ ہے جو حربی نہیں ہے، ذمی ہے۔ ذمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، تمام اسلامی ممالک میں جتنے کافر رہتے ہیں ان کی ذمہ داری مسلمان حکومتوں نے قبول کی ہے۔ کہ پاسپورٹ جو ہے اس کے آغاز میں آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس ملک کا صدر یا فلاں اتھارٹی آپ سے درخواست کرتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کا شہری ہے اور اس کو آپ جانے دیجئے یا گزرنے دیجئے اپنے ملک سے، تو جو امبیسی ویزا دے دیتی ہے کسی اسلامی مملکت کی امبیسی، گویا ایک طرح سے اس کو امان پروانہ دے دیتی ہے کہ تم ہمارے ملک میں چلے جاؤ اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم اس کے ذمہ دار۔ یہ ہے وہ ذمہ شریعت کی اصطلاح میں، کہ وہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، وہ کافر جس کو ویزا دے دیا ہے اس کا تحفظ کرے۔ یہ دو دوسری قسم کے کافر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلکہ یہ جو پہلی یہ مسلمانوں نے جب بھی دنیا کو فتح کیا ہے، کہیں بھی گئے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ اس تفریق کو، اس تقسیم کو مد نظر رکھا اور ذمی کافروں کو کبھی قتل نہیں کیا کہ یہ ملک فتح ہو گیا ہے، اس کی رعایا ہم سے لڑ نہیں رہی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان کو قتل کرنے کا۔ اور اس کے برعکس عیسائیت اور یہودیت نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا قتل کر دو، انہیں زمین سے ختم کر دو۔ مسلمانوں نے کہا نہیں، انسان ہیں، ان کی صلاحیتیں ہیں، انہیں غلام بناؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اگر تم انہیں قتل کرتے ہو اللہ آپ کے مجرم ہو، اگر تم انہیں چھوڑ دیتے ہو یہ اپنا جتھا گروہ حکومت قائم کر کے کل کو پھر تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔ تیسری صورت رہ جاتی ہے کہ تمہاری غلامی میں رہیں، تمہارے قریب آئیں، دیکھیں انسانیت کیا چیز ہے، انسان بنیں، تمہارے دین کو ممکن ہے قبول کر لیں، ممکن ہے نہ قبول کریں، لیکن کم سے کم تم ان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ تیسری جو بیسٹ پاسبل سولوشن تھا اس پرابلم کا وہ شریعت نے دیا کہ مارنا نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس عیسائیوں نے اب تک مسلمانوں کے جو علاقے فتح کیے بلا تکلف قتل عام ہو گیا کہ گویا انسان نہیں ہے، کوئی گاجر مولی جسے کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس بات پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی مدینہ منورہ میں غیر مسلم نہیں آئے گا، مگر دو جب اتنے بڑے آدمیوں نے ان سے کہا تو بات ایسی تھی، پھر انہوں نے کہا اچھا یہ پابندی کوئی شرعی چیز نہیں تھی، ایسی سیاست کے اعتبار سے تھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس پالیسی کو چینج کر لیتے، اور حملہ ہوا ان پہ۔ اور مختصر بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب دودھ پلایا گیا تو ان کے ناف کے نیچے سے نکل گیا، تو اطبا جو تھے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ اب یہ نہیں بچیں گے، صحیح ترین چیز وہ ہے جو ان کا رویہ اس وقت تھا، یہ اسلام نے سکھایا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ ایسی ہستی ہیں کہ جس دن اسلام میں داخل ہوئے اللہ نے اس دین کو طاقت دی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وکان عنک راضٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش تھے. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو خلافت دی، اور پھر آپ نے بہت اچھی زندگی ہمارے ساتھ بسر کی، ہم لوگوں پر آپ کا سایہ رہا اور اچھے رہے، اور اب یہ حال ہو گیا ہے. یعنی مطلب یہ کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جو اسلام تھا، من اللہ علیہ، عبداللہ اللہ نے مجھ پر بڑا ہی احسان کیا کہ کفر سے نکال کے اللہ نے اسلام کی طرف مجھے لے آیا، کھینچ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مجھ سے خوش تھے، یہ ان کا احسان تھا، ان کی مہربانی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے رکھا، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، ان کی مہربانی تھی. اور باقی عمر، میرے متعلق تم کہتے ہو تو میں یہ چاہتا ہوں، لا لیا ولا علیا، بس اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو نہ اللہ یہ مجھے بتائے کہ میں نے کیا نیکیاں کی، اور نہ اللہ مجھ سے یہ پوچھے کہ میں نے کیا خطائیں کیا گناہ کیے ہیں، اور اس سے ورے ورے ہی خدا جنت میں بھیج دے اور معاف کروا دے. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ، اگر میرے پاس اس وقت پوری یہ دنیا سونے کی بنی ہوئی ہوتی اور میں اسے خیرات کر سکتا ہوتا تو میں کر دیتا، من حول المطلع، یہ جو اب صبح طلوع ہوگی نا قبر میں جا کر، اس کے ڈر سے اور اس کے خوف سے کہ اب آگے کیا میرے ساتھ ہوگا اور کیا پیش آئے. یہ وہ چیز ہے جو صحیح ترین رویہ ہے کہ انسان تزکیے میں اس حال پر پہنچے کہ وہ سب سے پہلے اپنی خبر لیتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال کیا ہیں، اس میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسے تو نہیں ہو گیا کہ میں حرام کاموں میں پڑ گیا ہوں. آپ دیکھیے حرام کام کتنے ہی ہیں جو انسان اپنی نفس کے کہنے پہ کرتا ہے. کئی مرتبہ کانوں کا استعمال حرام ہوتا ہے، کرتا ہے، منع کیا ہے اس سے کہ کوئی آدمی دوسروں کی باتیں سنے، تجسس کرے. اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہودیوں کے لیے جو دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ اقالون للسحت، فضل درجے کے حرام خور، حرام کھانے والے یہ یہودی. اور دوسری کیا فرمایا ہے، سماعون للکذب، اور بے انتہا جھوٹ سننے والے. یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا جھوٹ بولنے والے، اللہ نے کہا جھوٹ سننے والے. حالانکہ سوچئے، آدمی کہتا ہے ہونا چاہیے تھا جھوٹ بولنے والے یہودی، اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے فرمایا پلے درجے کے جھوٹ سننے والے. یہ یہودیوں کی عادت تھی، وہ کیا کرتے تھے، ہر طرح سے جھوٹ سنتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے اس کی تشریح میں، اور اب آپ اس دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جھوٹ سنتے تھے بغیر تحقیق کے، اپنے مفاد میں جو بات آئی اسے دنیا بھر میں نشر کر دیا کہ بس یہ بات ہو گئی، کیونکہ اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے کہ جو ہم نے سنا ہے وہ سچ ہے جھوٹ ہے. اللہ نے فرمایا پلے درجے کے جھوٹ سننے والے. جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی کہ تجسس کرتے تھے کہ چپکے چپکے خبریں لیں، کیا چیز ہو رہی ہے، کیا بات ہے، کیا بحث ہو رہی ہے، تو وہ سن کے ان چیزوں کو اور لوگوں تک پہنچانا تاکہ لوگوں میں تباہی مچے اور یہودیت قائم رہے. یہ تھے پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے. اور ایک جگہ قرآن نے اور بھی بات کہی ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عیب تھی مسلمانوں میں تو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور یہ یہودی چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ان کا نام لگا کر ان کی تعریف کی جائے، اپنی تعریف کو سننا چاہتے ہیں. یہ ہے یہودیت کی خرابی کی چیز کہ بتلایا ہے کام کوئی اور کرے اور نام ہمارا ہو جائے. ساری بلڈنگ کسی اور نے بنا دی اور جب کوئی وزٹ کرنے کے لیے آئے تو وہ چہک چہک کے بتائے کہ صاحب یہ ہمارا مشورہ تھا, یہ کام ہم نے کیا, یہ چیز ہم نے کی, یہ چیز ہم نے کی. تو وہ کیا کرتا ہے, کام میں بالکل نکما اور نام میں کریڈٹ لینے کے لیے سب سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ نے بتایا ہے یہ یہودیت ہے اور ہمارے ہاں یہودی برے اور یہودیت اچھی. یہی ہوتا ہے, پروجیکٹ کوئی کرے, کام کوئی کرے, اگر کریڈٹ لینا ہے تو نفس شرارت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام کسی طرح آ جائے کہ میں ہیڈ تھا, میں نے اس ٹیم کو بنایا تھا, اگرچہ سب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی ہاتھ اس میں نہیں ہے. اس کے باوجود وہ جو نفس ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میرا نام روشن ہو جائے. تو یہ ہے یہودیت کی ایک بات جو اللہ نے بتائی ہے. اب یہودی بڑے برے ہیں لیکن یہودیت اچھی ہے, اعوذ باللہ. یہ ہے نفس کی شرارت. تو حرام کام سننے میں جو آتے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ آدمی میں یہ تمنا پیدا ہونے لگے کہ لوگ میری تعریف کیا کریں. یہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے اور وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے خوش آمد کسی طرح ہو, کسی طرح ہمارا نام آئے, کسی طرح ہماری تعریف کی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے کہ اس کی تعریف کی جائے, اور آپ نے فرمایا اگر لوگ اس کی تعریف کریں تو اسے چاہیے یعنی اپنے علاج کے لیے وہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دے, انہیں ناکام کر دے. کیونکہ وہ تعریف اسی لیے کر رہا ہے نا, جھوٹ بول رہا ہے تاکہ صاحب خوش رہیں, ہم سے ترقی ہو جائے, پیسے مل جائیں, رشتہ مل جائے, جاب پکی ہو جائے. 10,000 غرض ہوتی ہے نفس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا منہ مٹی سے بھر دو جب تمہارے لیے جھوٹے تعریف کے کلمات کہیں. اور جھوٹی تعریف سن کے خوش ہونا یہ اپنے آپ کو ایک دھوکے میں ڈالنا ہے. نتیجہ یہ کہ ایسا آدمی تنقید کا ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا. جو سچ بھی کوئی کہتا ہے تو بڑا کڑوا لگتا ہے. یہ ہے نفس کی بیماری. تزکیہ نفس اس وقت ہوتا ہے جب آدمی یہ طے کر لے کہ لوگ جو مرضی کہا کریں, مجھے برا کہیں بھلا کہیں, مجھے اپنی حالت سے تو دیکھنا چاہیے کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. لوگوں کے اچھا کہنے سے کچھ جنت نہیں خدا دے دیتا, اور برا کہنے سے کوئی جہنم ضروری نہیں ہے. بلکہ اللہ کا معاملہ میرا اور اللہ کا آپس کا کیا معاملہ ہے, اپنے آپ کو جانچتا رہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک آدمی نے تعریف کی اور پورا قصیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے اور آخری شعر جو اس نے پڑھا تو انہوں نے فرمایا یہ جو شعر تم نے کہا ہے نا بیچ میں, اس نے اس سارے قصیدے کا ناس کر دیا, سارا کچھ اس کا ختم کر دیا. اور پھر فرمایا اور کچھ اس نے کہا, کچھ نہیں فرمایا جاؤ. اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ قصیدہ کیوں میری شان میں پڑھا گیا تھا, اور میں نے اسی لیے تم نے دیکھا ہے اس کو بتایا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے تاکہ وہ اس چیز کو نہ پا سکے جس کی وجہ سے میری تعریف کی جا رہی. کبھی بھی اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, اللہ تعالیٰ اس کو مذمت سنوا دیتا ہے تاکہ انسان کا جی ٹھیک رہے, طبیعت میں اطمینان رہے, اور اسے اندازہ ہو کہ میں بھی انسانوں جیسا ایک انسان ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت سے اس کو منع کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ اس کے آنے پہ لوگ کھڑے ہو جایا کریں, اسے چاہیے جہنم اپنا ٹھکانہ بنا. ایک تو محبت کی وجہ سے کوئی کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, احترام ہے, ادب ہے. ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہا کریں. منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں سوچنا. اسی لیے یہ خلفائے کرام رضی اللہ عنہ کا حال جو دیکھتے ہیں آپ, بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے لوگ آ کے فوراً کہتے تھے کہ حضرت یہ کام ٹھیک ہے, یہ کام ٹھیک نہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ گئے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے کہا پلانٹ زمین کا ٹکڑا ہے, اگر آپ مجھے دے دیں تو حکومت کی طرف سے مجھے مدد مل جائے گی، میرے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. تو اسے وہ رضی اللہ عنہ لکھ کے دے دیا اور یہ فرما دیا کہ اس پہ عمر سے بھی دستخط کرا لینا. وہ جب وسیقہ وہ تحریر پہنچی اس سے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے گئے، تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ سے پڑھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسے لکھ سکتے ہیں، یہ تو درست نہیں. اور انہوں نے اس کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کر کے واپس کر دیا. انہوں نے کہا عمر کا تو بس یہ ہے حال، مجھ سے جو کہتے ہو تو یہ ہے میرے دستخط. بڑا غصہ انہیں آیا اور جا کے کہا ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ آپ ہیں یا عمر، اور عمر نے آپ کی تحریر کو چاک کر دیا. تو اسے بکر رضی اللہ عنہ ہنس پڑے، سارا کچھ دیکھ سن کے بھی برا نہیں منایا اور فرمایا حقیقتاً خلیفت خلافت کا اہل تو عمر ہی ہے، میرا تو ایسے ہی نام آ گیا. اور اسے عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا حضرت آپ کو معلوم نہیں اس زمین میں نمک کی ایک کان ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیزیں سارے مسلمانوں کے لیے عام ہونی چاہیے ہم کسی فرد واحد کی ملکیت میں سے دے دیں. مسلمانوں کے لیے کل کو پیسے کہاں سے آئیں گے اور مسلمان کس چیز سے اپنی مملکت کا نظام چلائیں گے، یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ تھی. کچھ برا نہیں مانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ایک ریزن ایک معقول وجہ سامنے آ گئی، بس ٹھیک ہے. یہ چیز ہے کہ انسان حقائق پر غور کرے اور اتنا اپنے آپ کو بلند کر لے کہ لوگوں کی تعریف اور مذمت دونوں سے اوپر اٹھ جائے، الزام لگائے اور کوئی کتنی ہی برائیاں گنے اس کا بھی طبیعت سے اثر نہیں آنا چاہیے کہ وہ جانے اللہ جانے، بس سرسری طور پر یہ سوچ لے کہ مجھ میں واقعی یہ چیز ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسی چیز مہربانی کی مجھے پاک رکھا اس سے. اور اسی طرح جو تعریف کرتا ہے اس کو تو بالکل سنے ہی نہ، کیونکہ انسان کا نفس حرام چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے، جس بات کو یہ ڈیزرو نہیں کرتا لوگ وہ بات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ کان اتنے پک جاتے ہیں کہ وہ سوائے تعریف کے کسی بھی کچھ سننا نہیں چاہتا. اس کا اثر ذاتی زندگی پہ پڑتا ہے، ذاتی زندگی پہ اس طرح کہ خاتون اگر چاہتی ہیں کہ ہر وقت کوئی قصیدہ کہتا رہے اور ان کے حسن کی تعریف اور پیسوں کی تعریف اور سگڑ پن کی تعریف اور یہ سب کچھ کرتا رہے، تو جس دن باپ نے بھائی نے شوہر نے کہا کہ یہ بات غلط ہے اس دن مزاج بگڑ جائے گا، کیونکہ کان اچھائی سننے کے عادی تھے، حقیقت کا اعتراف کرنے کے عادی نہیں تھے. اسی طرح شوہر کا حال، وہ چاہتا ہے ہر وقت اس کی تعریف کی جائے، مرد چاہتا ہے کہ لوگ دو چار بس خاندان میں تعریف کی جائے، باپ چاہنے لگے کہ ساری اولاد تعریف کیا کرے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کی ذاتی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں. اب اس سے اوپر اٹھ کے اگر وہ محلے کی سطح پہ بات کر سکتا ہے تو محلہ پورا خراب ہو جائے گا، یہ آدمی کبھی تنقید برداشت نہیں کرے گا. اور اسی طرح پھر چلتے چلے جائیے، یہاں تک کہ اگر دنیا کی سب سے زیادہ طاقت اور اختیار کسی کے پاس آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو میرے فیصلے کو برا کہے گا پہلے تو اسے ختم کرنا چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کا اندر کا مکر ہے. اگر یہ نفس ٹھیک ہو جائے تو انسان انسان بن جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جانوروں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو وہ جانور ہوتے ہیں جو انسانوں کو نفع دیتے ہیں، گائے بھینس بکری اور چیزیں، اور ایک قسم کے وہ جانور ہوتے ہیں جو انسانوں کو نقصان دیتے ہیں، سانپ بچھو اس قسم کی چیز، اور تیسری قسم کے جانور وہ جو نفع بھی نہیں دیتے تو نقصان بھی نہیں دیتے، انسانوں سے کچھ تعلق نہیں ہے، چڑیا ہے کوا ہے اور کتنی چیزیں ہیں کہ انسان کا نفع اور نقصان کچھ ان سے وابستہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم کم سے کم یہ اس قسم کے ہی جانور بن جاؤ تیسری قسم کے، دوسری قسم کے تو نہ بنو کہ انسانوں کو تم سے تکلیف پہنچے اور انسانوں کو تم سے نقصان پہنچے. آدمی جب غلط روش اختیار کر لیتا ہے تو آہستہ 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 اتنی فطرت مسخ ہو جاتی ہے کہ جانوروں کے درجے تک پہنچ جاتا ہے, وہ انسانوں کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے ایک حکایت لکھی, یہ سعدی کی گلستان اور بوستان. پچھلے زمانوں میں خواتین فارسی پڑھی ہوتی تھی نا, نانی دادی پردادی ان کا جو دور تھا, وہ بچوں کو گھر میں یہ گلستان بوستان پڑھا دیتی تھی تاکہ بچہ اس کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہے. ہمارا وقت ہوتا تو ہم کہتے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں نا تب بھی اسے پڑھا دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے انسانیت کی چیزیں کیا ہیں. سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بچھو کھڑا تھا اور دریا کے کنارے اور پار کرنا چاہ رہا تھا, ایک کچھوا آیا. اس نے اس سے پوچھا کیوں کھڑے, اس کا دریا کے پار جانا ہے, اس کے چلے جا, اس کا دیکھتے نہیں ہو اتنا تیز پانی ہے, یہاں اگر میں نے اپنے آپ کو ڈالا تو کہاں سے جا کے نکلوں گا, اس کا جانا تو میں نے بھی ہے, تم میرے پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ میں تمہیں اتار دوں گا, چل پڑے. جب دریا کے بیچ میں بالکل پہنچے تو بڑا چوڑا دریا تھا, کچھوے نے اپنا سر نکال کے کہا کہ ارے یہ ٹک 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 کی آواز ہی کیا کر رہے ہو. بچھو نے کہا ڈنک مار رہا ہوں. اس نے کہا ظالم میں تمہاری مدد کی, ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے کے جا رہا ہوں, بجائے اس کے شکریہ ادا کرو یہ کیا حرکت شروع کر دی. اس نے کہا بات تمہاری سچ ہے, مجھے تمہارا شکریہ ہی ادا کرنا ہے, بڑی مہربانی آپ نے میرے ساتھ احسان کیا, مگر بات یہ ہے کیا کروں فطرت سے مجبور. یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کبھی کبھی غلط راستے جو اختیار کر لیتا ہے زندگی کے, علی اعوذ باللہ اتنی درندگی غالب آ جاتی ہے انسان پہ کہ وہ گویا فطرت اس کی بن جاتی ہے. تو کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میرے اندر خوبیاں ہیں اور مجھ پہ کوئی تنقید نہیں ہو سکتی. اپنے تمام اعمال کو اس ترازو پر جانچتا رہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے. کسی کا بھی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے, کسی کی بھی بات سچی ہو سکتی ہے. بچہ چھوٹا کبھی کبھی اللہ اسے وہ بات الہام کر دیتا ہے جو بڑوں بڑوں کو نہیں ہوتی, اس کا مشورہ ماننے میں کیا حرج. چھوٹے بچے کے دماغ میں کبھی صحیح بات آ جاتی ہے, بڑے بڑے لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں خیمے لگا دیے, باقاعدہ لڑائی کے لیے طے ہو گیا کہ یہ میدان جنگ ہے. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وحی سے آپ نے انتخاب فرمایا, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خیال اپنا ہے کہ یہ جگہ مناسب ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے عرض کروں ہم اس زمین کے رہنے والے ہیں, ہمیں یہاں کے حالات کا زیادہ علم ہے, اور اگر بارش ہو گئی تو یہ زمین جو سخت آپ نے ارشاد فرمایا اسے دیکھ کے اس میں کیچڑ بن جائے گا, مٹی ہے ساری, اور اس سے آگے بڑھ کے اگر یہ ٹیلا ہم لے لیں جس میں ریت ہے یہ زمین, اور بارش ہو گئی تو یہ زمین جم جائے گی, ہم اچھی طرح لڑ سکیں گے. قطعا برا نہیں منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا ٹھیک ہے وہاں چلتے. ایک خاتون آئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے طلاق دلوا دیں. حضرت مغیث رضی اللہ عنہ تھے اور بریرہ رضی اللہ عنہ تھی, اور مغیث رضی اللہ عنہ کو اتنی محبت ہو گئی تھی اپنی جوانی نے بریرہ سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے اس کے عشق پہ. مدینہ منورہ میں گلیوں میں روتا روتا پھرتا تھا, اور بریرہ وہ اتنا دل ان کا اس معاملے میں سخت تھا کہ انہوں نے کہا میں بالکل اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو ان کی ان آنسوؤں کو ان چیزوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ تم طلاق نہ دو, اس کی تو حالت بری ہو جائے گی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے. انہوں نے کہا میں آپ کا مشورہ ماننے سے معذور ہوں, نہیں مان سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً برا نہیں منایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ اگر کسی نے قبول نہیں کیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں منایا, آخر ان انسان کیوں اس پہ سیخ پا ہو جائے کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا یا یہ کہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہو کہ مجھے مشورہ دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ انسان بڑا بنتا ہے جب اس کا اندر پاک ہو جاتا ہے اور اندر اس کے بڑائی آ جاتی ہے. اور جب تک اپنی اندر کی ذات میں روح میں وزن پیدا نہیں ہوتا اور تحمل نہیں ہوتا, جب تک ظرف وسیع نہیں ہوتا تب تک بڑائیاں نہیں آیا کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں لوگوں کو آزادی دی تھی, اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حال یہ ہو گیا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں. تو نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرنا, فجر آپ نے پڑھائی, وہ خاتون بھی حاضر ہوئی, اس آدمی کو بھی بلا لیا. تو جب ان صاحب نے سنا وہ بڑے حیران ہوئے, کہا اللہ کے رسول ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کچھ نہیں, معلوم نہیں یہ کیوں لینا چاہتی. پہلی دفعہ گویا ان کے سامنے یہ بات آئی تھی. تو اس خاتون نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا شوہر ہر طرح سے اچھا ہے, مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے, مگر میرا دل اسے شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا اور میں اللہ سے ڈرتی ہوں کہ قیامت میں کہیں میرا حشر منافقوں کے ساتھ خدا نہ کر دے کہ تم ظاہر میں اس کے ساتھ رہی اور تمہارا دل اس سے الگ تھا. یہ معیار ہو گیا کہ وہ لوگ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک رکھنا چاہتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ خدا کی آنکھ گرفت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ واضح لفظوں میں فرمایا, آپ نے کہا جو اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی ہیں تو بلا شک و شبہ منافق خواتین. کوئی وجہ نہیں ہے, ذرا سی لڑائی ہوئی اور بس بات شروع ہوئی کہ میں اور والد صاحب کے گھر جاتی اور برقع اٹھایا اور میں چلی. برقع تو خیر ہوتا تھا کبھی, اب تو ایسے نہیں ہے. اب تو یہ بات ہوگی کہ کریڈٹ کارڈ ہوا اور ٹکٹ لاؤ اور میں چلی. منع کیا آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بغیر وجہ کے خام خاص شوہر سے کھلا طلب کرنا, خام خاص شوہر کو تنگ کرنا, منع کیا اس سے بھی اور اس سے بھی کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے ایسا رویہ اختیار کر لے جس سے اس کی گھر کی زندگی تنگ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی گھر کی خواتین کے لیے اچھا ہے. خواتین میں بہنیں بھی ہیں, ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے. فرمایا اور دیکھو میں تم لوگوں میں سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے لیے ہوں. اسی لیے سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اتنی آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے, رویدن رویدن اتنی نرمی سے پاؤں زمین پر رکھتے تھے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے. اتنا تعلق, اتنی محبت بھی تھی اور یہ امت کے لیے سبق بھی تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کبھی فرض کر لو تہجد کا وقت آ ہی گیا ہے تو پورے محلے کو پتا چلے کہ آج جناب تہجد پڑی جا رہی ہے. ایک صاحب کو ایسے شوق ہو گیا تھا تہجد کا اور وہ پڑھتے رہے کچھ دن اور روزانہ اٹھ کے بیوی سے پوچھتے تھے کہ کوئی نور نظر آتا ہے ہمارے چہرے میں. وہ بہت دن کہتی رہی صاحب کوئی نور نہیں ہے, چار دن پڑھو تو صحیح, ٹک کے دل لگا کے پڑھو تو نور بھی زیادہ ہو جائے گا. ہفتے دو ہفتے کے بعد بارش شروع ہو گئی, رات کو بہت شدید بارش تھی. اب اٹھے تو صحیح نور کی وجہ سے کہ جائیں وضو کریں, باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں, پانی دور ہے. تو انہوں نے کہا لاؤ تیمم کر کے ہی پڑھ لیتے ہیں. اور تیمم کے لیے باورچی خانے میں گئے اور مٹی کی بجائے توے پہ تیمم کر لیا, الٹے ہاتھ الٹی طرف سے اور چہرے پہ مل لیا. اگلے دن اٹھے اور کہنے لگے کچھ نور ہے. اس نے کہا اگر نور اس سیاہی کا نام ہے تو آج تو بھرپور ہے. تو یہ ہے کہ یہ ہے انسان اس چیز کو دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا. آہستہ آہستہ کرتے تھے, گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو جائے. اتنی بڑی بڑی چیزیں آئی ہیں, لوگ اس کا تصور نہیں کرتے کہ چھوٹی سی بات جسے سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی بات. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا ہم لوگ جہاد کر کے واپس ہوئے, فتح پالی, غنیمت کا مال سب کچھ تھا, اور مغرب کی نماز کے لیے رکے تو جہاں سب لوگ آ جا رہے تھے کسی نے اپنے سامان لوگوں نے وہاں رکھ دیا اور رپورٹ پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ راستہ بلاک ہو گیا ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اسے ہی جاؤ اور میری طرف سے اعلان کرو کہ جو لوگوں کے راستے خراب کرے گا فلا جہاد لہو، اس کی جہاد کا ثواب برباد ہو گیا، ختم ہو. گاڑیاں ایسے پارک کر دینا کہ لوگوں کو تکلیف ہو، یہ راستوں کو بند کر دینا کہ بس ٹھیک ہے، اور جو کوئی برا کہے اس سے لڑائی جھگڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی نماز کا ثواب اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر اکارت کر دیا. کیوں ان باتوں کو نہیں سوچتا؟ اس لیے کہ اندر نفس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ صاحب ہم کسی قانون کے تحت تھوڑے ہی ہیں، ہم تو بڑے ہیں، جہاں چاہیں گاڑی پارک کر دیں، جہاں چاہیں راستہ بلاک کر دیں. یہ باتیں ایسی ہیں جو تزکیے کے خلاف ہیں، اور انسان کا نفس پاک نہیں ہوتا، یہ حرام کاموں میں سے ہو گیا، کبیرہ گناہ اس انسان نے کر لیا، آیا تھا نماز پڑھنے اور کبیرہ گناہ لے کے واپس جا رہا، ٹائلٹ یوز کیا اور اسے اسی طرح خراب چھوڑ کے چلے آئے، اور دوسرا آدمی گیا اور اسے کراہت محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اسے دکھ اور پریشانی ہوتی ہے. یہ اس نے کیا کیا؟ اپنے لیے تو مکمل خیال ہے کہ مبادہ کوئی پیشاب کا قطرہ کوئی ناپاکی جسم پہ نہ رہ جائے، اور کام وہ کیا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، حرام کام کر کے آ گیا. آپ اندازہ کیجئے اس حرام کا کیا بنے گا. بھائی حرام صرف شراب ہی نہیں ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین وہی لے کے آئے کہ یہ حرام ہے، اسی جبریل امین نے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اسی زبان عربی میں یہ قرآن نہیں کہا ہے کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو، ایمان والوں کو تکلیف نہ دو، کسی انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو. تو اسے تو سب حرام کہیں گے شراب کو، اور باقی یہ تکالیف یہ کسی درجے نہیں. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور حضرت نے انہیں خلافت دی ہوئی تھی. حضرت کیا خلافت کا مطلب یہ تھا کہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی رگڑا لگا ہوا، تو انہوں نے بچہ بھی ساتھ لائے، سلام ہوا، بات چیت ہوئی. حضرت نے فرمایا اس بچے کا ٹکٹ، انہوں نے کہا حضرت ٹکٹ آدھا لیا تھا. فرمایا اس کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر کے حساب سے تو پورا ٹکٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بچہ ہے دیکھنے میں ذرا کم عمر کا لگتا ہے اس لیے آدھا ٹکٹ لے لیا تھا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ دھوکہ دیتے ہو حکومت کو بھی، اور حرام کا مال ہے جو تم نے اپنے پاس رکھ لیا ٹکٹ بچانے کی خاطر، خلافت منسوخ ہو گئی. اور فرمایا تم ایسے آدمیوں کہ تمہارے لیے خلافت کا دینا جائز نہیں تمہیں، اور خلافت ہٹا دی. اس لیے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کسی طرح بچے کی عمر چار سال کم دکھا دو، پانچ برس کم کر دو، ٹکٹ مل جائے گا اپنا جگہ، اور بچے کو ایسے شو کر دو، یہ چیزیں کچھ معمولی نہیں ہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. اور خاص طور پہ حکومتوں کے مسئلے میں، پیسے کے مسئلے میں گڑبڑ کرنا یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ آپ سوچئے نقصان حکومت کا کر دیا، معاف کس کس سے کرائے گا؟ یہ تو سب لوگوں کا حق تھا نا جو اس نے ضائع کر دیا، اب اللہ کے ہاں کیا جب حساب ہوگا تو کس کس سے معافی ہوگی؟ تو اس لیے حرام چیزوں سے بچے تاکہ نفس کا تزکیہ ہو اور انسان اپنی روح کو صاف کر سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملتی تو